الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے حج کی فرضیت کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے, اور وہ لوگ کے جو باوجود استطاعت کے حج کے فریضے کو ادا نہیں کرتے ان سے اللہ تعالیٰ نے بے نیازی کا رویہ اس کا اعلان فرمایا ہے. ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے, وللہ علی الناس حج البیت, اللہ کا یہ حق ہے لوگوں کے ذمے کہ اس کے گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں میں سے جو کوئی بھی اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر, اور جو کفر کرے, مراد یہاں پر ہے کہ استطاعت کے باوجود اس حج کے فریضے کو ادا نہ کرے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. حج کی فرضیت کی مزید آیات کیا ہیں یا احادیث کیا ہیں حج کی فرضیت کے لوگوں پر ہے, یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. آج انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت, جو کہ بہرحال زندگی میں بندہ مومن پر اگر حیثیت اس کی ہے تو ایک ہی مرتبہ فرض ہے, لیکن اس کی حکمت اور مقاصد کیا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا, یعنی عبادت, قرآن کریم اس کو واضح فرماتا ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تمام جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت نام ہے پوری زندگی کے تمام گوشوں میں, حصوں میں محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا پابند کرنا. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں بڑی بڑی عبادات عطا فرمائی, جنہیں انگریزی میں پلرز آف اسلام کہتے ہیں یا موڈز آف ورشپ کہتے ہیں, اور اردو میں کہا جاتا ہے اسلام کی ستون, اسلام کی بنیادیں. جیسے کہ متفق علیہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف میں کہ بنی الاسلام علی خمسن, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ رسول, بنیاد اسلام کی پانچ باتوں پر ہے, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ پہلی بات آ گئی. وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کا قائم کرنا, و ایتاء الزکاۃ, اور زکوٰۃ کا ادا کرنا, صوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنا, حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. تو یہ پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی. تو ان کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوری زندگی میں اپنی عبادت کا مطالبہ فرماتے ہیں, کرتے ہیں, اس عبادت کی ادائیگی کے لیے, اس میں آسانی فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بڑی بڑی عبادات ہمیں عطا فرمائی, جس میں نماز ہے, جس کا ایک مقصد یہ قرآن نے بیان کیا سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 میں, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ بھول جانے کا, نسیان کا ایک مادہ انسان میں ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نماز سے سہارا حاصل کرو, یاد دہانی کرائے گی تمہاری اپنی حقیقت کی بھی, اور رب کائنات کی معرفت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. اسی طرح روزے کو لیجئے, سورہ البقرہ میں ہمیں بتایا گیا آیت نمبر 183 میں کہ روزے کی فرضیت کس لیے ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے, اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تو روزے میں اس کی ہمیں مشق کرائی گئی, تفصیل سے یہ باتیں رمضان میں سمجھائی جاتی ہیں, بیان کی جاتی ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مال کی محبت کا, جو رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کی عبادت میں. تو قرآن کریم میں بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ کس لیے لی جائے, صدقات کس لیے لیے جائیں, تو طاہرہم متزکیہم بہا، اے نبی تاکہ ان کے دلوں کا اس کو صاف کر دیں اور ان کا تزکیہ فرما دیں۔ زکوٰۃ نام ہے اصل میں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، جب اللہ کی رضا کے خاطر یہ محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اس مال کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں اور اس کی اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے بہت سے فوائد میں سے اور حکمتوں میں سے ایک فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی عبادات پوری زندگی میں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی عبادت کے لیے بندوں کو تیار کرتی۔ اسی طرح کا معاملہ حج کا ہے، اور یہی آج ہمیں سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اگر یہ شدید الفاظ آ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت میں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز، یا صحیح احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج کی فرضیت ہو اور اس کے باوجود وہ کہ استطاعت بھی رکھتا ہے حج نہ کرے، تو اب وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اب یہ شدید الفاظ آخر کیوں آ رہے؟ تو وہ کیا مقاصد اور حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ فرضیت عائد کی گئی ہے حج کی؟ یہ وہ کیا فوائد ہیں جو حج کی ادائیگی سے بندے کو حاصل کرنے چاہیے، جس کے نتیجے میں پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا بندے کے لیے آسان ہو جائے؟ یہ بات آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے، جب بندہ اس حج کا سفر شروع کرتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے، تو یہ سفر سراسر کس کے لیے ہے؟ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مال و اسباب کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جانا، یہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کو چھوڑ کر نکلنے کو تیار ہو جائے۔ یہ ایک علامت ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ یہی سفر حج گویا کہ انسان کو سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ بہرحال انسان کو اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہے، اپنے اس کاروبار کو چھوڑنا ہے، اپنے مال و اسباب کو چھوڑنا ہے، اس عارضی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو جیسے وقتی طور پر 35-40 دن کے لیے انسان اللہ کی رضا کی خاطر حج کے سفر پر جاتا ہے، تو یہی سفر حج گویا اس کو سفر آخرت کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان خواہ کسی عام سفر پر جا رہا ہو یا خصوصاً حج کے سفر پر جا رہا ہو، تو سامان بہت کم لے کر جاتا ہے انسان۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بندہ کم سے کم سامان لے کر جا رہا ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حقیقتاً واقعتاً دنیا میں جو کچھ ہمیں دیا گیا وہ ضرورت کے لیے ہے۔ دیکھو، میں حج پر جا رہا ہوں، ایک سوٹ کیس میرے ساتھ ہے، چند جوڑے میرے پاس موجود ہیں، اور یہ ضروری ضروری چیزیں تاکہ یہ سفر میرے آسان ہو جائے۔ یہ چیزیں خود مقصود نہیں، مقصود وہ سفر ہے حج کا جس کے لیے میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ سفر کی ضروریات ہیں جو مجھے ساتھ رکھنا ضروری ہیں، لیکن یہ ضروریات جو میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں یہ میری ضروریات ہیں، مقصود نہیں، مقصود یہ حج کا سفر کرنا ہے۔ ایسے ہی یہ سفر حج بندے کو یاد دلا رہا ہے آخرت کے اعتبار سے کہ دنیا کیا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس میں اتنا ہی مگن رہیں کہ جتنی کہ ہمیں ضرورت ہو، بس یہ مقصد سامنے رکھتے ہوئے اصل وہ آخرت کا سفر ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو یہ حج کا سفر بھی گویا بندے کو اسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ سفر بہرحال نام ہے مشقت کا، وہ حج میں بھی ہے، انسان کو کسی درجے میں کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی مالی اعتبار سے، کبھی جانی اعتبار سے، کبھی لوگوں کے ناروا رویے کی وجہ سے، کبھی وقت پر صحیح چیز نہ ملنے کی وجہ سے، کبھی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، کبھی کھانے پینے کا مسئلہ، کبھی لوگوں کے برے رویے کا مسئلہ، یہ مشقتیں ہیں جو سفر میں انسان کو برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ سفر حج کی مشقتیں بھی گویا کہ انسان کو جو اصل سفر ہے پوری زندگی کا آخرت کے اعتبار سے، اس میں پیش آنے والی مشقتوں کی طرف بندے کو رہنمائی دے رہی ہوتی ہیں کہ موت کی سختی وہ بہرحال ہے، مشقت ہے اس میں۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً موت کی سختی، تو یہ سختی موت کی یہ مشقت ہے۔ اس کے بعد وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور جوابات ہیں، پھر قبر کی پوری یا برزخ کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، وہاں پہ مشقتیں ہیں اگر انسان نے نافرمانی کی زندگی بسر کی ہے، پھر آگے حشر کا میدان ہے، وہاں سوال جواب ہونے ہیں، پل صراط کا معاملہ ہے، یہ ساری مشقتیں ہیں جو اس سفر آخرت میں سامنے رہنی چاہیے. تو سفر حج کی مشقتیں وہ مشقتیں ہیں جو بندے کو اس سفر آخرت کی مشقتوں کے حوالے سے یاد دہانی کراتی. تو یہ تو ہے کہ جب بندہ آغاز کر رہا ہے سفر حج کا تو یہ باتیں سامنے رہیں کہ سفر حج اس کے سامنے رہے, یا یہ کہ سفر حج یہ یاد دہانی کراتا ہے بندے کو. ہمارا دین جو ہے وہ مشقت برائے مشقت نہیں کراتا ہمیں. نماز صرف کوئی ایکسرسائز کر لینے کا نام نہیں, بلکہ اس کے پیچھے مقاصد ہیں, روزے کے پیچھے مقاصد ہیں. محض بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں, زکوٰۃ میں بھی کچھ مقاصد ہیں. محض مال دے دینے کا نام نہیں, بلکہ دلوں کی پاکیزگی اور صفائی یہ مقصود ہے. ایسے ہی اس سفر حج میں بھی وہ کہ اعمال ہیں, ہم اس کے پابند ہیں, لیکن اس کے اندر جو باطنی روح ہے اس کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے. تو بظاہر یہ 40 دن کا سفر ایک ہے ہم اختیار کر رہے ہیں حج کے حوالے سے, یہ بندہ مومن اختیار کرتا ہے, لیکن در اثر اسے تیاری کرائی جا رہی ہے سفر آخرت کے حوالے سے ذہنن تیار رہنے کی اور عملاً اس کے لیے محنت کرنے کی. پھر جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس سفر کا تو بندے کو احرام کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے. یہ احرام کیا ہے کہ انسان رب کے حضور میں جا رہا ہے, اس کی رضا کی خاطر جا رہا ہے, تو اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے. فقیرانہ لباس وہ اختیار کر رہا ہوتا ہے, دو معمولی سی سفید چادریں مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے بہرحال عام لباس ہے, لیکن یہ مجموعی اعتبار سے اگر کہیں تو یہ فقیرانہ لباس ہے کہ جس سے اس سفر حج کا آغاز ہوتا ہے. اور یہی فقیرانہ لباس کیا یاد دلاتا ہے کہ جب مریں گے تو کفن بھی یہی دو چادریں ہیں جو ہمیں کفن میں دی جائیں گی. تو گویا وہی بات کہ سفر حج, لیکن یاد دہانی سفر آخرت کے اعتبار سے. دو معمولی سی چادریں ہم نے پہن لی عاجزانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے, ایک فقیرانہ صورت اختیار کرنے کے لیے, لیکن دراصل یاد دہانی ہمارے اپنے کفن کے اعتبار سے. اور پھر نکل پڑتا ہے بندہ اللہ کے راستے میں. لیکن جب بندہ یہ احرام کو اختیار کرتا ہے, احرام کے لباس کو اختیار کرتا ہے, تو کچھ پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی, جیسے کہ روزے میں ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی. ہم کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, خواہش نفس کی تکمیل نہیں کر سکتے, شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا, یہ روزے کی پابندیاں ہیں. کچھ پابندیاں احرام کی ہیں. مثال کے طور پر کہ وہ حاجی جس نے احرام اختیار کر لیا ہو اس کا لباس, وہ خوشبو نہیں لگا سکتا, وہ بال نہیں بنوا سکتا, ناخن نہیں تراش سکتا, شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتا, خشکی کا شکار وہ نہیں کر سکتا. یہ کچھ پابندیاں ہیں جو کہ فی نفس ہی تو جائز ہیں. خوشبو لگانا, بال تراشنا, ناخن تراشنا, شوہر بیوی کا تعلق عام حالات میں تو جائز ہے, لیکن احرام کی صورت میں یہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں ایک حاجی پر کہ وہ ان صورتوں کو, ان چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتا. تو گویا وہ چیزیں بھی کہ جو حلال تھیں وہ کچھ دیر کے لیے اس پر حرام کر دی گئی. مشق اس بات کی کرائی جا رہی, وہی جو رمضان والی اسپرٹ ہے, روزے کی اسپرٹ ہے, کہ اگر کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو, اپنے اوپر حرام کر سکتے ہو, تو وہ چیزیں جو فی نفسی حرام ہیں, جھوٹ بولنا, دغا بازی کرنا, غیبت کرنا, اس سے کس قدر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان. پھر یہ کہ یہ مشق تم کر لیتے ہو روزے کی حالت میں بھی, احرام کی حالت میں بھی, کہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو, تو حرام سے بچنا کیا مشکل ہوگا تمہارے لیے. تو یہ اصل میں پابندیاں ہیں جو بندہ اختیار کرتا ہے, جس سے اس میں ایک تقوی کی روش پیدا ہوتی ہے, اللہ کی حرام کردہ ممنوع کردہ باتوں سے بچنے کا اس میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کی ایک مشق بندہ مومن سے حالت احرام میں کرائی جاتی ہے. یہ ہو گیا اب حاجی کا لباس احرام کی صورت میں. اب اس کا ترانہ کیا ہے, ادھر اس نے احرام پہنا ہے اور اس کے بعد اس کا تلبیہ شروع ہو گیا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں تیری پکار پر حاضر ہوں. وہ اللہ کی جو صدا تھی, اللہ کی جو پکار تھی, جس کا ایک اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کرایا گیا, اس پکار پر اے اللہ میں لبیک کہتے ہوئے تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے, تیرے حضور میں حاضری دینے کے لیے, تیری خاطر سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے, تیری رضا پر ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بندہ مومن کا نعرہ ہے. ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے, ہر پستی کی طرف جاتے ہوئے, سوار ہوتے ہوئے, اترتے ہوئے, کھڑے بیٹھے, یہ حالت احرام میں اس بندے کا یہ تلبیہ کا نعرہ ہے جو وہ کرتا رہتا ہے. اس سے کچھ اجتماعی مقاصد بھی ہیں, وہ آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حج کے جو یہ مناسک ہیں, یہ اس کی جو پابندیاں ہیں, اس میں جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے ان کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں آخری تمام چیزیں ہم پر فرض فرمائی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے کسی فیصلے میں، اس کے کسی حکم میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ الرٹ اپ ہو معاذ اللہ بغیر کسی حکمت کے، یقیناً نہیں ہو سکتا. یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن کو پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے اللہ تیار کرانا چاہتے ہیں. تو یہ تلبیہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کی پکار پر حاضر ہو جانے کا اعلان کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. پھر یہ کہ عام طور پر جیسا کہ معاملہ بھی ہے کہ جا کے انسان پہلے عمرہ ادا کرتا ہے تو فوراً جاتے ہی پھر خانہ کعبہ کے طواف کا معاملہ گیا، جو کہ پھر حج کے مناسک میں طواف ودا کی صورت میں بھی بعد میں آتا ہے. یہ طواف کیا ہے اصل میں، اگر وہ منظر بھی ہمارے سامنے ہو، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائی، وہ تو عملی طور پر اس چیز کو جانتے ہیں کہ مرکز توحید تک بندہ پہنچ رہا ہے، جو کہ خانہ کعبہ اس کی ایک علامت ہے، اور اس کے گردا گرد بندہ گھوم کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، یا اس بات کا اسے اعلان کرنا چاہیے کہ میری توجہ کا سب سے بڑا مرکز کون ہونا چاہیے، خالق کائنات. میری امیدوں کا سب سے بڑھ کر مرکز کون ہونا چاہیے، خالق کائنات. گویا کہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے والحانہ اس کے گھر کا بندہ طواف کر کے اعلان کر رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت مجھے رب کائنات سے ہو یا ہونی چاہیے یا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اس کی اطاعت کرنی. اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سورہ یاسین میں ہمیں بتایا گیا کل فی فلکی یسبحون، ہر شے اس کائنات میں وہ گھوم رہی، اور یہ گھومنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے. تو مومن بھی جس کو کہ اختیار بہرحال دیا گیا ہے نیکی اور بدی دونوں کا، وہ عملاً اللہ کے احکامات پر لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ مرکز توحید ہے، اس کو دیکھ کر یاد آتی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے اثر نو اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ توحید کی ایک بہت بڑی علامت، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو 6 مرتبہ قرآن کریم نے اس بات کی سند دی ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ بندہ مومن کے سامنے آتی اس کعبے کو دیکھ کر. یہ جو خود فرما دیں کہ انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے رخ کو تو پھیر لیا اس ہستی کی طرف جس نے اس کائنات کو، اس آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، یکسو ہو کر میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. تو یہ خانہ کعبہ کے طواف کو کرتے ہوئے ان بزرگ ہستیوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، ان کی زندگیاں اور سیرت و کردار بھی بندے کے سامنے رہنے چاہیے کہ جنہوں نے توحید کی عملاً گواہی پیش کی. یہ حج بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلا رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ جو قربانی منسلک ہے حجاج کرام کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں یاد دلا رہی. تو ان مقامات پر پہنچ کر، یہ خانہ کعبہ پر پہنچ کر، ان مقدس ہستیوں کی سیرت اور کردار بھی بندہ مومن کے سامنے آتی ہے، جس سے بندہ مومن کو رہنمائی لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح پھر معاملہ ہے صفا اور مروہ کی سعی کے حوالے سے، کہ ایک صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف یہ سعی، یہ کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ ایک تو اس بات کی کہ بندہ مالک کی رضا کی خاطر اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جائے، جیسا کہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا نے یہ روش اختیار کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں ان کی آزمائش فرمائی، ان کا امتحان لیا، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے. انہی آزمائشوں میں ایک آزمائش بہت انتہا درجے کی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنی بیوی اور اپنی شیرخوار بچے کو اسماعیل کو علیہ السلام، ان دونوں کو مکے کی زمین میں چھوڑ آؤ. جب وہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ہاجرہ نے صرف ایک سوال کیا، کیا آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، وہی تمہاری حفاظت کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے اللہ کافی، پھر ہمیں کسی کی فکر کی ضرورت نہیں. لیکن بعض بچہ بھی ساتھ ہے، وہ ایڑیا رگڑ رہا ہے، اس کی خاطر ماں کا دل جو ہے وہ تڑپا ہے. اور پھر وہ جو انہوں نے سعی کی ہے، لیکن یہ سعی یاد کس چیز کی دلا رہی ہے؟ اس میدان میں وہ کیوں پہنچائے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا تھا. حضرت حاجرہ سلام علیہا وہاں رہنے پر کیوں آمادہ اور تیار ہو گئیں؟ اس لیے کہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو یہ صفا و مروہ کی جو ان کی سعی تھی، پھر اس کے بعد ہی معاملہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ جاری فرما دیا رب کائنات نے زمزم کا، جو پوری انسانیت کے لیے عموماً اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ وہ ساری یاد دہانی ہے جو صفا اور مروہ کی سعی اس کے درمیان چلنے یا دوڑنے کے حوالے سے بندے مومن کو یاد آتی. آپ دیکھیں اس کے ایک ایک مرحلے پر کس قدر مقاصد. اسی لیے ہے تو فرضیت زندگی میں ایک مرتبہ بندے مومن کے لیے، لیکن مقاصد اتنے پائیدار ہیں کہ پوری زندگی اس کے اثرات مومن پر کسی نہ کسی درجے میں باقی رہنے چاہیے. یہ مقصد حج. تو صفا اور مروہ کی صحیح کا معاملہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو اس واقعے کی یاد بندہ مومن کے سامنے رہے، اور دوسرا یہ دوڑنا ہی بندہ مومن کو تیار کرائے کہ پوری زندگی میں بھاگ دوڑ کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العزت کے لیے. جس کی ایک بڑی پیاری وضاحت ہمیں بخاری شریف کی حدیث میں ملتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روک کر رکھا تو اللہ کی رضا کی وجہ سے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو یہ پوری زندگی کا نقشہ ہے جو اس صفا اور مروہ کی سعی کے دوران بندہ مومن کے سامنے رہنا چاہیے کہ اب میرا بھاگ دوڑ کا معاملہ، میرا رویہ، میرا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ سب کچھ ہونا چاہیے کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ صفا اور مروہ کی سعی ہے جو ہمیں سکھا رہی ہوتی. کیونکہ عام طور پر حج سے پہلے عمرے کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے، اسی ترتیب یہ ہمارے سامنے آ گئی کہ احرام ہے، تلبیہ ہے، طواف زیارت ہے، صفا اور مروہ کی سعی کا معاملہ ہے. اصل تو جو حج کے ایام کا معاملہ وہ شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. اس کی بنیاد کہنے کی یہ ہے کہ اس دن وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے آئندہ کے دن جو مشقت آنے والی ہوتی ہے اس کے لیے تیاری کرانے کے لیے. عرب کی بات ہو رہی ہے اس زمانے کی، 1400 برس پہلے کی. آج کی طرح ہمارے جس طرح ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، بڑی بڑی ایئر کنڈیشن بسیں اب سعودی گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دی ہیں، وہ معاملہ تو نہیں تھا 1400 برس پہلے. تو آئندہ کے جو دن ہیں، یعنی کہ 8 ذی الحجہ سے جو شروع ہو رہے ہیں اور 12 یا 13 ذی الحجہ تک جو معاملہ جاتا ہے 5-6 روز کا، وہ جو مشقتیں آنے والی ہیں اس کے لیے اپنے جانوروں کو تیار کرتے تھے. اور اونٹ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اس میں پانی کو اور اس کی غذا جو بھی وہ درختوں کے پتے وغیرہ کھاتا ہے اس کو جمع کرنے کا، اسٹور کرنے کا بڑا اچھا نظام اللہ نے پیدا کر رکھا ہے. تو یوم الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اس لیے کہ اپنے اپنے مقامات سے جو بھی حجاج کرام ہیں وہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ روانہ ہوتے ہیں منا کے لیے. احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے، تلبیہ وہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اعلان کرتے ہوئے، اللہ کی حضور حاضری کا اعلان کرتے ہوئے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر منا میں ان کا قیام ہے، اور اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہیں منا میں ادا کی جاتی ہے. پھر 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب روانگی ہوتی ہے عرفات کی طرف. اور عرفات کے میدان کا جو وقوف ہے، سب سے بڑا حج کا رکن یہی ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے. بقیہ کوئی حکم پر عمل برابر نہیں ہو سکا، کوئی رکن حج کا رہ گیا، منا کے قیام میں غلطی وغیرہ وغیرہ، دیگر غلطیاں، اس کی تو تلافی ممکن ہے دم وغیرہ کے ذریعے سے، قربانی پیش کر دے انسان. ایک عرفہ جس کا رہ گیا اس کا ہوتا ہی نہیں. تو الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ کا نام ہے. تو 9 ذی الحجہ کو منا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد روانگی ہے عرفات کے میدان میں. زوال آفتاب کے بعد یہ وقوف، یعنی ٹھہرنا عرفات کے میدان میں، یہ شروع ہوتا ہے اور اس دن کے غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے. تو عرفات میں پہنچنے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں. ایک فقہی اختلاف احناف کے اس کا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ظہر اور عصر کی نماز وہاں جمع کر کے ادا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد غروب آفتاب تک صرف کیا ہے؟ ذکر ہے، اذکار ہے، اور رب کائنات کے حضور میں دعا کا اہتمام. اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آگے آ جائے گی. پھر شام کو عرفات کا یہ وقوف ختم ہوتا ہے مغرب کی نماز اذان ہوتے ہی، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی. اس کے بعد حکم یہ ہے کہ وہاں مغرب کی نماز ادا کیے بغیر روانہ ہو جائیں. تو منا اور عرفات کے درمیان میں وہ بہت بڑا، یعنی کہ اتنا بڑا علاقہ نہیں کہ کوئی میلوں دور جانا پڑتا ہو، چند چند مائلز کے فاصلے پر یہ علاقے ہیں. تو عرفات سے واپسی ہوتی ہے مزدلفہ کا علاقہ آ جاتا ہے، وہاں رات قیام کرنی ہے، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات، وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہاں سنت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دیر انسان آرام کر لے اور صبح بیدار ہو جائے، اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے روانگی ہے منا کے اندر، وہاں کچھ اعمال آ جاتے ہیں. 10 ذی الحجہ بڑا مصروف دن ہوتا ہے، جس دن منا میں قیام بھی ہے اور بڑی مصروف وہاں پر زندگی بسر ہوتی ہے بندہ مومن کی، حجاج کی. وہاں پر جو 3 ستون ہیں جن کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے عام طور پر، مناسب الفاظ نہیں ہے، 3 بڑے بڑے ستون ہیں جن کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، رمی جسے کہا جاتا ہے. تو پہلے دن 1 کو ہی ماری جاتی ہے اور بقیہ 11 12 اور پھر 13 کا بھی معاملہ ہے، کچھ لوگ 12 ہی کو واپس آ جائیں تو اس کا بھی مسئلہ موجود ہے کہ وہ جائز ہے. پہلے دن جو ہے وہ صرف 1 ستون پر رمی کی جاتی ہے جمرات پر، اور بقیہ ایام میں بقیہ جو 2 ستون ہیں یعنی کل 3 ستونوں پر بھی رمی کرنی ہوتی. اس وقت یہ احکامات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک ترتیب کیونکہ آ رہی تھی تو میں نے چاہا کہ جلدی سے وہ ترتیب آپ کے سامنے رکھ دی جائے. تو پہلے دن کیا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو 1 جو ستون ہے اس پر جا کے رمی کی گئی، کنکریاں ماری گئیں، اس کے بعد قربانی پیش کر دی ہوتی ہے، اس کے بعد بالوں کے صفائی کا معاملہ ہے، پھر احرام کھل جاتا ہے، اس کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر طواف کا معاملہ ہے خانہ کعبہ کے، اور پھر اس کے ساتھ ہی سعی کا معاملہ ہوتا ہے. یہ 10 ذی الحجہ کا معاملہ. پھر 11 کو قیام منا کے اندر ہی ہے، 12 کو بھی قیام منا میں ہے، کوئی چاہے تو 12 کے غروب سے پہلے پہلے واپس چلا جائے، ممکن ہے، جا سکتا ہے، اور جو رکنا چاہے 13 تاریخ کو بھی تو اس کی بھی فضیلت ملتی ہے، اس کا بھی حکم موجود مل جاتا ہے ہمیں. اور ان 3 دنوں میں یعنی 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو جو منا میں قیام ہے، 3 ستونوں پر جا کے جو ہے وہ رمی کرنی ہوتی ہے، کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور ذکر و اذکار ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت. پھر یہ حج کے جو مناسک ہیں اس میں ایک معاملہ آخری آ جاتا ہے، وہ طواف ودا کا ہوتا ہے، الوداعی طواف جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ مناسک کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے احرام کو ہم نے دیکھا، تلبیہ کو ہم نے دیکھا، طواف زیارت جو پہلا عمرہ کیا جاتا ہے اس وقت کیا جاتا ہے، صفا و مروہ کی سعی وہ پہلے بھی آ گئی عمرے کی وجہ سے، بعد میں بھی ہے. منا کے قیام کے اندر کیا معاملہ ہے، اب دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کیا جب بات شروع ہوئی تو کیا تھی، سفر حج پر ہم جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا سامان انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور یہی چیز اس کو سفر آخرت کی یاد دہانی کرا رہی. اور اب معاملہ کیا ہو رہا ہے منا میں، کہ بھئی ابھی منا میں قیام ہے، پہلے دن جب پہنچے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو چند نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے دن عرفات روانگی ہو جائے گی، پھر عرفات میں معاملہ ختم ہوگا، پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر واپس منا میں قیام ہو جائے گا، منا میں نمازیں بھی ادا کر دی لیکن جمعرات کے لیے کنکریاں مارنے کے لیے بھی جانا ہے رمی کے لیے. تو یہ بار بار کیا ہو رہا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر، یہ باقاعدہ ایک مجاہدانہ ٹریننگ ہے اور تربیت ہے جو بندہ مومن کی کرائی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو تربیت دی جا رہی ہے، جب ایک جگہ سے یہاں جانا ہے، یہاں سے یہاں جانا ہے، تو کم سے کم سامان رکھے گا اپنے پاس، بہت ہی مختصر ہوتا ہے. اکثر لوگ تو جو منا میں بھی کچھ لے کے جاتے ہیں تو عرفات وہ لے کے بھی نہیں جاتے، منا میں ہی چھوڑ دیتے اس سامان. تلقین کس بات کی ہے، تلقین اس بات کی ہے کہ تمہاری پوری زندگی اسی کا نام، بندہ مومن کے لیے آرام و سکون اس دنیا میں نہیں، اس کی مجاہدانہ زندگی ہے دراصل. ابھی اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا، ابھی اس حکم پر عمل کرنا ہے. تو یہ دنیا تو عارضی ہوئی، یہ چند روزہ ہوئی، اس سے کم استفادہ کرے، کم سے کم پر اکتفا کرے، جیسے کہ ہو رہا ہے منا میں دیکھو، مزدلفہ میں دیکھو، اور عرفات میں دیکھو، اور زیادہ توجہ سفر آخرت کی طرف ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری کا معاملہ. یہ مقاصد ہیں خاص طور پر، یہ منا کی جو بھی کیمپنگ کا معاملہ ہے، وہاں قیام کرنے کا معاملہ ہے مختصر سامان کے ساتھ. اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا، پھر عرفات کا معاملہ ہے. عرفات میں جیسے کہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے ادا کرنے کا معاملہ ہے عام طور پر فقہ احناف کے ہاں، بعض کی رائے کہ علیحدہ علیحدہ ادا کی جائے، لیکن بہرحال اور سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ بندہ رب کائنات کے حضور میں کھلے میدان کے اندر ایک عاجزانہ لباس اور ایک عاجزانہ صورت لے کر کھڑا ہوا ہے، لا ایئر کنڈیشن بسے ہوں لیکن تب بھی لباس کے اوپر اور چہرے کے اوپر کچھ نہ کچھ مٹی لگ ہی جاتی ہے، اور یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ عرفات ہمیں کیا یاد دلاتا ہے، یہ عرفات ہمیں دراصل یاد دلا رہا ہے کہ جس طرح یہ لاکھوں افراد کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی دیکھو تو لوگ ہیں، سامنے بھی دیکھو تو لوگ ہیں، دائیں بائیں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، یہ یاد دہانی دراصل میدان حشر کی، اسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوں گے، ابھی اس کا محاسبہ بھی اس کا محاسبہ، کسی درجے میں وہاں کیونکہ ریگستان کا معاملہ ہے، صحرا کا معاملہ ہے، کچھ اس سیزن میں بھی جنوری کا مہینہ خواہ کیوں نہ ہو، فروری کا مہینہ خواہ کیوں نہ ہو، کبھی گرمی کا معاملہ وہاں پر ہو بھی جاتا ہے، تو وہ تپش وہاں کی بھی یاد آئے، کہا کہ میدان حشر کی. اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ بندہ اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، رب کائنات کے حضور میں اس کو اکاؤنٹیبلٹی کرانی، محاسبہ کرانا ہے روز قیامت۔ تو یہ گویا عرفات، اور بعض روایات میں یہ ملتی ہے بات ہمیں احادیث میں کہ اسی عرفات کو میدان حشر بنا دیا جائے اور یہی محاسبہ ہوگا زمین پر لوگوں کا۔ تو یہ حاضری عرفات کی، جس کو ہی حج کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الحج عرفہ، حج نام عرفہ کا ہے، وقوف عرفات کا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا ہے، خواہ وہ چند لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن حج نام ہی اسی کا ہے۔ اور وہاں آپ دیکھیے کہ عام روٹین کے عبادات سے ہٹ کر معاملہ ہے، بس زہر عصر جمع کر کے آپ نے ادا کر لی، اب نوافل نہیں ہے وہاں پر، وہاں استغفار ہے کثرت سے، دعا ہے اللہ کے حضور میں، عاجزانہ صورت اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، یہ مقصود اور مطلوب ہے وہاں پر عرفات کے اندر۔ اور جیسے کہ بجائے اس کے وہ یاد دہانی میدان حشر کے اعتبار سے یہ کرائی جا رہی ہے وہاں پر۔ اس کے بعد مزدلفہ کی طرف لوگ آتے ہیں اور وہاں کچھ قیام کرنا ہے، وہاں بھی روٹین سے ہٹ کر معاملہ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ عرفات میں وہ نماز ادا کی جائے گی مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے، کتنا ہی لیٹ انسان کیوں نہ پہنچے، اور اس کے بعد نوافل کا ثبوت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی پڑھ لے تو الگ بات ہے، آرام کرنا مطلوب ہے، مقصود ہے، اور یہ ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ دیر آرام کر لے بند، اور پھر صبح کھڑے ہو کے فجر کی نماز، اور پھر منیٰ کے اندر واپسی، پھر جمرات اور قربانی کا معاملہ آتا ہے۔ مشق کس بات کی کرائی جا رہی ہے؟ پورا سال آپ عرفات میں جا کر کھڑے ہو جائیں اور لاکھوں کی تعداد میں نوافل پڑھ لیں، کوئی عظمت و فضیلت کی بات نہیں، پورا سال جا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی افضلیت نہیں اس کی، لیکن 9 ذی الحجہ کو جا کے آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ احادیث میں ملتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے میرے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تم گوارو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ حکم پر عمل درآمد، قیام اللیل رات کے نوافل بڑی عظمت ہے اس کی، تہجد کی نماز کی، لیکن مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ آپ نے آرام فرمایا۔ اب آرام کرنا ہی عبادت ہے اصل میں، یہ مشق کرائی جا رہی ہے، یہ ڈسپلن ہے جو دیا جا رہا ہے اس مقام پر، جب ہم کہیں تو یہ کرو، جب ہم کہیں تو یہ نہ کرو، یہ کہیں تو یہ اس وقت کرو تو حکم اس پر عمل کرو گے تو عبادت ہے، نہ کہیں نہ کرنا ہی عبادت ہو جائے گا۔ تو اللہ کے احکامات کی پابندی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی، اس کی پوری باقاعدہ مشق بھی ان احکامات کے تحت ہمیں کرائی جا رہی ہے۔ اور مزدلفہ میں کیا ہے، انسان کو اپنی حیثیت پتہ چل جاتی، جن کو بھی جانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر دعا کرنا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ کروڑ پتی کو بھی میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ میں سے بھی کچھ کا مشاہدہ ہوگا، وہ کارٹن کا ڈبا اس نے بچھایا، اس پر پڑا ہوگا کھلے آسمان کے تحت، کروڑوں کا مالک ہے وہ۔ ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہمارے ساتھ سو رہے ہیں ان کا کراچی میں معاملہ یہ کہ اگر ایئرپورٹ پر آ جائے 20 گاڑی ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں گاڑی ان کے لیے کھڑی تیار ہوگی، لیکن آج یہ ٹاٹ کے بستر پر لیٹے ہوئے مزدلفہ کے نیچے۔ حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، تم عاجز ہو میرے سامنے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، تم بندے ہو میرے، محتاج ہو میرے، اور سمد اللہ کی ذات مبارکہ ہے وہ بے نیاز۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے بندے کو، اس کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ہو کیا۔ اور بہرحال جو دل جمعی کے ساتھ جاتا ہے، خلوص کے ساتھ جاتا ہے، وہ یہ اثرات لے کر بھی وہاں سے پھر آتا ہے کہ یہ دنیا یہ ضرورت ہے، مقصود نہیں میرے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ہے، سنگریزے پڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، کہیں لائٹ ہے کہیں نہیں ہے، کہیں جگہ ملی کہیں جگہ نہیں ملی، کبھی پیر ایسے کبھی پیر ایسے، جیسے تیسے وہ قیام کرنا ہے مزدلفہ کے اندر، وہ کھڑا ہونا ہے، وقوف عرفات کرنا ہے عرفات کے اندر، یہ مقصود اور مطلوب ہے اس موقع کے اوپر، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ پھر مزدلفہ کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صبح واپسی ہو جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد منیٰ میں، اور وہاں جمرات پہ جا کر کنکریاں مارنی، پہلے دن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 1 ستون پر، اور بقیہ دنوں کے اندر پھر 3 ستونوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ واقعات بھی مشہور ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی صحیح احادیث موجود نہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ بندہ کنکریاں مار کر شیطان کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، گویا ان ستونوں کو شیطان کہنا مناسب نہیں، اچھی بات نہیں، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، لیکن یہ گناہوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار ہے کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ انداز ہے پتھر مارنے کا، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اسی میں یہ معاملہ بھی ہے جو بندہ مومن اور اہل ایمان کی اجتماعی زندگی کا معاملہ ہے، کہ یہی کنکریاں کچھ اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ابرہا کے لشکر پر برسائیں تھیں۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بدبخت کون تھا اور اس کے لشکر کے لوگ کون تھے جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے تھے, اللہ کے مقابلے میں بغاوت کا اعلان جنہوں نے کیا تھا. تو بندہ مومن بھی کنکریاں پھینک کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ خود بھی گناہ سے نفرت کرے گا, اور جو لوگ اللہ اور اس کے دین کے خلاف مخالفت کی کوشش کریں گے یہ ان کے خلاف برات کا اعلان کرتا ہے, ان کے خلاف نفرت کا اعلان کرتا ہے. یہ مقاصد ہیں اس کنکریاں پھینکنے کے پیچھے. ورنہ کنکریاں آپ یہاں پر بھی مار لیجیے کسی دیوار کو, فرق کیا پڑ جائے گا؟ نہیں, مقاصد کے ساتھ ہے. یہ ہے رمی, پتھر کا مارنا. اس کے بعد پہلے دن جو ذی الحجہ کا ہے, اس کے بعد آ کر قربانی پیش کرنے کا معاملہ ہے. قربانی پھر وہ اس واقعے کو یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری امتحان پر ان کا تھا, آخری امتحان سب سے, کہ بیٹے کا مطالبہ ہو گیا. 100 برس کا ایک بوڑھا باپ ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور واحد بیٹا اکلوتا ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا 13 برس کا, تو تقاضا ہو گیا کہ اس کو بھی ہمارے راستے میں قربان کر دو. اور قربان کیا بالفعل ابراہیم علیہ السلام نے, انہیں تو اپنی دانش میں چھری چلا دی تھی. تو اللہ رب العزت نے پھر روایات میں ہے کہ مینڈے کو لا کر وہاں پر رکھ دیا اور قریب اسماعیل کھڑے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اس قربانی کے باقی کی یاد ہے جو حجاج بھی اور دیگر اہل ایمان بھی جو قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قربانی کا پیش کرنے کا معاملہ, اور اس میں پھر یہ جذبات بھی ہوں کہ قیمتی ترین شے بھی اللہ نے مانگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو وہ قربان کرنے پر تیار ہو گئے, قربان کر دیا بالفعل انہوں نے. ہم سے بھی مطالبہ ہے اور ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے میری محبوب ترین شے کا بھی تقاضا کرے تو میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے, 14 پارے کی پہلی آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے کامل عروج تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرتے. تو یہ قربانی اس کا اظہار ہے, خود قربان ہو جانے کے لیے تیار ہو جانے کا نام ہے. یہ قربانی ہے. اس کے بعد پھر بالوں کی صفائی کا معاملہ ہے. اگر خالص عقلی سطح سے دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو عجیب سی بات بھی لگے گی, یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا سر منڈوایا جا رہا ہے. اسی لیے کچھ لوگ ہیں وہ ذرا سے بال کاٹ لیتے ہیں, گو کہ وہ جائز کے درجے کے اندر ہے, لیکن حلق کرنا پورا سر منڈانا مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے افضلیت ارشاد فرمائی, دعا دی ایسے لوگوں کو جو حلق کراتے ہیں. قدیم زمانے کی روایت جس میں ہمیں ملتی ہے, جو ہم جانتے بھی ہیں, جس کو کہ اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے سروں کو مون دیا جاتا تھا, اور انسان کا جو چہرہ ہے اس کے پورے وجود کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت انسان اسی کو سمجھتا ہے, اور اس کی سجاوٹ میں بھی بالوں کا بڑا لحاظ رکھتا ہے انسان. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جن کے, جیسے ہمارے شہر کراچی ہے, یہاں کے پانی آب و ہوا کی وجہ سے بال جلدی ختم ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں, تو کیسے کیسے ٹریٹمنٹ لوگوں نے ایجاد کر لیا, لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ بال مصنوعی طور پر اگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ چہرے کی خوبصورتی برقرار رہے. لیکن رب کیا چاہتا ہے, عاجزی اختیار کرو میرے حضور. یہ بننا سنورنا دوسروں کے سامنے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی عاجزی مطلوب ہے. گو کہ نماز کے مواقع میں قرآن خود کہتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے موقع پر زینت اختیار کرو. وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن حج تو نام ہے اصل میں قربانیاں پیش کر دینے کا, اپنے آپ کو پیش کر دینے کا, عاجزی اختیار کرنے کا, انکساری اختیار کرنے کا. ابھی کیا ہے, ان سروں کو منڈواؤ. گویا کہ اپنی غلامی کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے. اس کے بعد پھر احرام کھول دیا جاتا ہے, اور وہ جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, بال بھی ترشوا سکتے ہیں, ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, اور دیگر جو بھی معاملات ہیں جس کی پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یہ اس بات کا اظہار ہو گیا, اس بات کی طرف توجہ دلا دی گئی کہ دیکھو تم نے تھوڑی سی پابندی اختیار کی تھی نا, پابندی ختم ہو گئی, اب کھاؤ پیو جو کرنا ہے کرو. خاص طور پر قربانیوں کی گوشت کے لیے تو کہا گیا کہ یہ تو تمہارے لیے ذریعہ ہے لذت کا, ان سے خوب سحری حاصل کرو. یہ اظہار اور یاد دہانی ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں مومن کی پوری زندگی تقویٰ پر مبنی ہونی چاہیے, پابندی والی زندگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, یہاں وہ پابند ہے اللہ کے احکامات کا. لیکن بہرحال جیسے تم نے احرام کی پابندی قبول کر لی تھوڑی سی دیر کے لیے, اور وہ پابندی اختیار کرنے کے بعد تمہیں نتیجہ کیا ملا, قربانی کے گوشت سے بھی استفادہ کرو, اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس سے استفادہ کرو. تھوڑی سی پابندی اور دنیا کے اعتبار سے ہمیشگی کے لیے سہولت اللہ نے عطا فرما دی. یہ یاد دہانی آخرت کے حوالے سے دراصل, کہ اس دنیا میں بھی تھوڑی سی پابندیاں ہیں, لیکن یہ پابندی اختیار کرنے کے بعد جب رب کے حضور میں پیش ہوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت اللہ تمہیں عطا فرما دے گا.
اگر مردوں کے لیے کہا کہ سونا پہننا حرام ہے, ریشم حرام ہے, تو قرآن بار بار کہتے کہ وہاں تمہیں باقاعدہ پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن, وہاں تمہارا لباس ہی ریشم کو ہوگا, باریک بھی ہوگا, دبیز گاڑا ریشم بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. تو جیسے یہاں کچھ دن کی پابندی اختیار کی, نعمتیں کھول دی گئی تمہارے لیے, دنیا میں کھو تھوڑی سی پابندی اختیار کر لو جو کہ دنیا بہت عارضی ہے, تو اللہ ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں تمہیں آخرت میں عطا فرما دے گا. یہ اس کے لیے تیاری کرائی جا رہی بندہ مومن. اس کے بعد پھر تین دن دوبارہ, پھر جیسے کہ میں نے اس کی احرام بھی کھل گیا, دو یا تین دن اور قیام ہے, 12 ذوالحجہ کو بھی واپسی ہو سکتی ہے لیکن وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے, اور 13 ذوالحجہ تک بھی بندہ وہاں قیام کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر طواف ودا کا ذکر جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب سارے مناسک مکمل ہو گئے, بندے کا واپسی کا معاملہ ہے, تو الوداعی طواف کر کے وہ گھر واپس جائے, وہ پھر وہ سمیٹ کر جائے جو برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہوتے ہیں ان ایام حج میں حجاج کرام پر, اس کا خلاص اور عطر لے کر وہ واپس جائے اپنے گھروں کی طرف. بندہ گھر واپس آتا ہے, بیوی بچوں کو دیکھ کر اسے خوشی ہو جاتی ہے, کاروبار میں جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے, اور دیگر دھندوں میں لگ جاتا ہے. جائز حد تک تو صحیح ہے, لیکن اگر ناجائز کام کر رہے تو اس کے مقاصد فوت ہو گئے. لیکن بارہ گھر واپس آیا, اس کو اولاد کو دیکھ کر, بیوی کو دیکھ کر, ماں باپ کو دیکھ کر, دیگر گھر والوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی. یہ یاد دہانی کس بات کی ہے کہ دیکھو دنیا میں بھی اللہ نے تمہیں بھیجا عارضی طور پر, یہاں پابندی کے ساتھ تمہیں زندگی بسر کرنی ہوگی, لیکن اصل تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ آخرت میں. اگر آج یہاں پر ایسی محنت کر لو کہ جیسے وہ حج کے ایام کی پابندی ہے, احرام کی پابندی ہے, دیگر پابندیاں ہیں, تو لذت ملی تمہیں, ایسی پابندی اختیار کر لو کہ آج اللہ کے احکامات کے اپنے آپ کو تابع کر لو, اور گھر میں ایک ایسی محنت ہو جائے کہ گھر والے بھی اس ایمان میں تمہاری پیروی کریں, تو روز قیامت جنت میں ان کو دیکھ کر جو تمہیں خوشی ہوگی اس کا تم تصور آج اس دنیا میں نہیں کر سکتے. اور اگر یہ نہیں ہے تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 15 میں, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, خسارے کے اعتبار سے قیامت کے دن بدترین خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن. اگر وہاں اولاد کو جنت میں نہیں دے گا تو کوئی خوشی نہیں پھر, بلکہ اگر معلوم ہو کہ اولاد نافرمان بھی جہنم میں وہ کوڑ رہی ہے تو کیا حالت ہوگی انسان کی, اور خود اگر جہنم میں تو بات ہی ختم ہو گئی پھر. تو جیسی خوشی ابھی 35-40 دن کے بعد حج کرنے کے بعد بہت محسوس ہو رہی ہے, خوش ہو رہے ہو گھر والوں کو دیکھ کر, اب یہ یاد دہانی کرائی جا رہی کہ اصل خوشی وہاں ہوگی جنت میں جب ان کو ساتھ دیکھو گے. تو محنت ہو گھر میں ایمان کی, جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 میں, ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کوشش کرو. اگر چاہتے ہو کہ آج چند سالوں کی زندگی میں تم سب ساتھ ہو, اور یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ رہو, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتایا سورہ الطور کی آیت نمبر 21 میں, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, وہ لوگ جو ایمان لائے, اور وہ ایمان یقیناً کہ جس کا اظہار عمل سے ہو, زندگی بتا رہی ہو کہ اللہ کو رسول کو آخرت کو ماننے والے ہو, تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جن کی اولاد نے اس ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کو جمع فرما دیں گے جنت میں اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یہ دیکھیے شان مبارکہ اللہ تعالیٰ کی. ممکن ہے کہ نیکیوں کے اعتبار سے, درجات کے اعتبار سے ماں اور باپ وہ ذرا اوپر ہو, اولاد کچھ نیچے ہو, تو ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والوں کو نیچے لے آیا جائے گا, نہیں, وما آلتناہم من عملہم من شیء, ہم ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے. اللہ نیچے درجے والوں کو اوپر لے جا کے اس فیملی کو برابر کر دے گا, وہاں پر جمع فرما دے گا. لیکن شرط لازم کیا ہے؟ ایمان, اور ایمان میں پیروی, وہ ایمان جس کا اظہار عمل سے ہو کہ ہاں یہ اللہ کو ماننے والا, یہ آخرت کو ماننے والا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا. تو یہ ہے کہ حج کے بعد اس طرح خوشی ہوئی گھر والوں کو دیکھ کر, سب سے بڑی خوشی اس فیملی کو جنت میں دیکھ کر ہوگی, اس کے لیے محنت کرنا ہی ہماری ذمہ داری. تو یہ میں نے کچھ مختصراً آپ کے سامنے, لیکن انفرادی حوالے سے, وقت ختم ہو رہا ہے, انفرادی حوالے سے ہم نے کچھ باتیں دیکھی کہ جو مناسک حج ہیں, حج کا پورا عمل ہے, حج کی یہ پوری عبادت ہے, اس میں سفر مشقتیں بھی ہیں, مختلف اعمال ہمیں بتا دیے گئے, ہر عمل کے پیچھے آپ نے دیکھا کتنی کتنی حکمتیں جو رب کائنات نے رکھی. اسی لیے اب اس آیت کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں کا یہ حق ہے اللہ کے, اللہ کا حق ہے لوگوں پر, لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ بھی جو کہ اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کا حج کرے, اور جس نے کفر کیا, یہاں کفر سے مراد استطاعت کے باوجود حج نہ کیا, تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے بے نیاز. وہ اتنی برکات تمہیں دینا چاہ رہا ہے, ایسی تربیت تمہاری کرانا چاہ رہا ہے, ان مقاصد کے تحت اس نے یہ عبادت تمہیں عطا فرمائی, اور تم اگر اس سے لینے سے انکار کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. اسی بنیاد پر وہ احادیث ہے جو میں نے درمیان میں بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں, اب خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اس کے برعکس اگر یہ مقاصد سامنے ہوں, بندہ پورا اہتمام کر کے اس حج کی عبادت کو ادا کرے تو کیا اس کو ملتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں, کہ وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر حج کیا, نہ اسے کوئی فحش کام اس میں کیا ہو, نہ اس میں کوئی لڑائی اس نے کی ہو, نہ اس میں کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو, اور اس حالت میں رہتے وہ حج کر کے واپس آ جائے تو وہ اس طرح لوٹے گا گویا کہ آج وہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس دن تھا جب اس کی والدہ کے بطن میں اس کی پیدائش ہوئی تھی, جب یہ پیدا ہوا تھا بالکل گناہوں سے پاک تھا, ایسے ہی بالکل پاک صاف ہو کر یہ واپس آئے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان تمام مناسک کو ان کی پوری اسپرٹ کے ساتھ, ان کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے, جو مقاصد ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کی جائے, اور آئندہ زندگی کو جو مشق حج کے دوران اللہ تعالیٰ کراتے ہیں, آئندہ زندگی کو اس کے مطابق ادا کرنے کا تہیا بھی کرے, عمل درآمد بھی کرے, تو یقیناً یہ اجر و ثواب ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا. کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے, اس لیے آج جو گفتگو ہم نے کی ہے وہ مناسک کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئیں, سفر حج کے حوالے سے بات سامنے آئی, لیکن یہ اس معنی میں ہم نے بات آج ڈسکس کی ہے کہ انفرادی سطح پر اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. انشاءاللہ موقع ہوا تو آئندہ کسی نشست میں حج, جو کہ ایک اجتماعی عمل ہے اور بہت بڑے مقاصد ہیں اس عبادت کے, پوری مسلم امہ کے حوالے سے ایک عالمی برادری ہونے کا اظہار, اور جو اس وقت کی ضرورت ہے, گلوبل ویلیج کی دنیا کی بات ہو رہی ہے اور ایک ون سیولائزیشن کی بات ہو رہی ہے, ون گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا پورا سیٹ اپ 1400 برس پہلے ہمیں باقاعدہ دیا گیا ہے. حج تو خیر اس کی تاریخ اور پرانی ہے, لیکن مسلمان میں اسپرٹ ہے, ہمارے دین میں جان ہے کہ وہ اس چیلنج کو میٹ کر سکتا ہے کہ ایک عالمی سطح کے اوپر ایک تحریک اگر پیش کرنی ہو, ایک اجتماعیت اگر پیش کرنی ہو جو امن کا بھی ثبوت پیش کرے, 25,000 افراد جمع ہیں, اور اسے جمع نہیں ہے, مختلف مناسک بھی ادا کر رہے ہیں, یہ کوئی ایک دن کا کسی تحریک کا اجتماع نہیں کہ آئیں اور لوگ چلے جائیں, ان کے رہنے کا معاملہ ہے, ان کے مختلف مقامات پر جانے کا معاملہ ہے, یہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں. اور انفرادی سطح کو چھوڑ دیجئے, غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسی شے جو امن کے خلاف ہو اس حدود حرم میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی, ہتھیار آپ کو وہاں نہیں ملیں گے, دیگر فضول باتیں وہاں پر آپ کو نہیں ملیں گی. تو ورلڈ پیس کی اگر بات کی جائے تو یہ ورلڈ پیس حج کی عبادت سے ہمارے سامنے آتا ہے. گلوبلائزیشن کی بات کی جائے, ون سیولائزیشن کی بات کی جائے, ایک نقطے پر اگر جمع کیا جانا اس کی بات اگر کی جائے تو وہ خانہ کعبہ جو رب کائنات کا مرکز ہے اس کی طرف کیسے بندہ مومن سارے کے سارے کھینچے چلے آتے ہیں, یہ چیلنج بھی حج کی عبادت سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اسلام میٹ کر سکتا ہے. یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی. آج ہم نے صرف اس کی حکمتیں سمجھی, اس کے اور مقاصد کیا ہے اس معنی میں کہ زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی, کہاں کوتاہی ہو رہی, امت مسلمہ کے پاس اگر یہ چیز موجود ہے تو اس کے اثرات سامنے کیوں نہیں آ رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آج ان عبادات کو ہم نے ڈھانچے کی حد تک تو رکھ دیا ہے, لیکن اس ڈھانچے کے اندر جو اسپرٹ ہے, روح باطنی ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں اس پر گفتگو ہو جائے گی. بہرحال ہمارے جو بھی ساتھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورے خلوص کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جن کا جانے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کے فضل و کرم سے یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو تاکہ ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.